نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات المكرام میرے محترم بزرگوں اور دوستو بات چیت تو آپ نے بھائی سلیم صاحب کی سن لی ہوگی کافی ہے میرے خیال میں چونکہ ہمارے بہاول نگر سے یہاں کا سفر کافی طویل ہے اور بہت تھکن ہو جاتی ہے لیکن آج کی اس مجلس کی برکت لینے کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں آپ بھی تشریف لائے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ رحمت حق بہانہ بھی جویت اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے بہا نمی جویت بھاؤ تلاش نہیں کرتی کہ میری رحمت کا کوئی بھاؤ ادا کرے کوئی ادا نہیں کر سکتا لیکن بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندے کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں کہ میں ان کو نواز دوں ورنہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں نیکیوں کو دیکھ لیں ہماری نیکیاں اگر ہم خود ہی ان کو تولیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں دوسرے کسی کو چھوڑو حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے اس کو کسی بات جانے کی ضرورت نہیں ہے بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک لمحے میں آپ اپنا حساب کتاب کچا چٹھا نکال سکتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں غالب ہیں یا گناہ غالب ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا فضل نہیں رکتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان بند کمرے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی ہوا بند نہیں کرتے آکسیجن بند کر دیں ایسا نہیں کرتے آکسیجن بھی دے رہے ہیں حفاظتی فرشتے حفاظت بھی کر رہے ہیں ورنہ تو زمین اجازت چاہتی ہے کہ پھٹ کر اس کو اندر اپنے لے لوں آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر گر پڑوں جس مکان میں ہے وہ مکان اجازت لیتا ہے کہ میں اس کے اوپر گر جاؤں اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات جو مجھے اور آپ کو بے جان نظر آتی ہے با منے تو مردہ با حق زندہ مولانا رومی فرماتے ہیں تجھے یہ مردے نظر آتے ہیں لیکن خدا کیا یہ مردے نہیں ہیں کہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں کھڑی کھڑی چیز گر جائے گی حکم آئے گا گر گئی گر گئی آج خود گر جائے حکم کی ضرورت ہے آپ بتائیں آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ابراہیم السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بارش نہیں بھیجی کیا بارش بھیج دیتے کو مشکل تھا پانی برسا دیتے یا نار کونی اے آگ تو خود ٹھنڈی ہو ادھر ادھر حکم نہیں دیا کوئی اسباب اختیار نہیں کیا اس لیے کہ وہ آگ بھی ان کی مامور ہے ان کی محکوم ہے ان کی غلام ہے یا نار دیکھو یا نار اے آگ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اس دن آگ کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ اس کے مولا نے اس کو پکارا ہے مجھے ایک بات بڑی سمجھ آتی ہے اور میں بڑا مست ہوتا ہوں یا نار کونی اے آگ تو اس آگ کی مستی سے کیا عالم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی غلام کو پکارنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یا نار اے آگ، تو کیا مستی اس آگ پر تاری ہوگی؟ اس نے کہا کہ کہیں مستی میں زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا، بردم و سلامہ، ایسی ٹھنڈی ہونا کہ ہمارے ابراہیم کو سردی نہ لگے، ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی نقصان دہ ہو جائے. اللہ ابراہیم، دیکھو یا اللہ تعالی نے پانی نہیں بھیجا، آسمان سے فرشتے نہیں بھیجے، بلکہ خود آگ سے. کیوں؟ اس لیے کہ با منے تو مردہ با حق زندہ، یہ چیزیں تجھے مردہ نظر آتی ہیں، خدا کیا مردہ نہیں ہے، سب اس کے حکم کے منتظر رہتی ہیں. ہم وقت ساری مخلوق اللہ کے حکم پر کان دھرے ہوتی ہے کہ اب کیا حکم آتا ہے. پانی کو حکم آتا ہے، سلاب بن جاتا ہے، سمان کو حکم ہوتا ہے، بارتیں بڑھتی. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھاؤ کون دے سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنا حاسب، حضرت عمر رضی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاسب قبل ان تحاسب، بخاری شریف میں آتا ہے، اپنا حساب پہلے سے تم خود کر لو، اپنے حساب سے پہلے، تاکہ جو کمی بیشی ہو وہ معافی مانگ لو، وہ غفور. اس لیے تو کہا ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس پر اللہ کی ساری شانیں کھلتی ہیں، باقی مخلوقات پر ساری شانیں نہیں کھلتی، یہ انسان پر کھلتی ہیں. جنات بھی ہیں، ہمارے جیسے ضروریات نہیں ہیں. اس لیے جنات نے زمین کو آباد نہیں کیا، جنات تو تھے، ان کو مکان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا ان کو گڑے بھرنے کی ضرورت نہیں تھی، زمین سے لوہا نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، سونا چاندی کی ضرورت نہیں تھی، سارے خزانے ویسے دبے پڑے تھے. حضرت انسان آیا تو اس نے زمین کو بھی ہموار کیا، پہاڑوں کو بھی اس نے کاٹا، چشمے بھی پھر چلے، اور پھر ڈیم بھی بنے، اور پھر کہاں سے کہاں. ہمارے استاد مفتی ولی سن ٹونکے رحم اللہ فرماتے تھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرماتے ہیں انسانی روح کے، فرمایا امر ربی، اس میں اللہ کا امر ہے انسان کی روح میں. تو فرمایا اس روح کی ایسی شان ہے کہ اگر اعمال آخرت میں لگے تو فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اعمال دنیا میں لگے تو پوری مخلوقات کو حیران کر دیتا ہے. یہ امر ربی کا اثر ہے، اللہ نے خاص اس سے ہماری روح بنائی ہے، امر ربی سے. کون؟ فیکون، یعنی اس میں ایک شان ایسی رکھ دی. حکیم الامت تھان بھی فرماتے کہ یہ شان جنت میں جانے کے بعد بالکل انسان کو اپنے خاص اختیارات میں سے اللہ تعالیٰ انسان کو اختیارات دے دیں گے کہ کن فیکون کا نظارہ اس جنت میں کر، تو کہے اور ہو جائے. جنت میں ایسی ہوگا، آپ کہیں گے ایسا ہو جا، اسی وقت ہو جائے گا، کرنا نہیں پڑے گا، اسباب اکٹھے نہیں کرنے. کن فیکون، فرماتے ہیں اپنے خاص اختیارات میں سے آخرت میں. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اللہ اس انسان کو بھی اختیار دے دیں گے، اس لیے کہ دنیا میں غلام بن کر رہا ملے گا کسے، جو یا ان کی مان کے چلے گا تو اسی کی وہاں مانی جائے گی. لیکن اللہ والے فرماتے تھے نہ دنیا میں آنے میں مرضی ہے، نہ جانے میں مرضی ہے، بیچ میں تھوڑا سا وقت ہے، یہ بھی اگر ان کی مرضی کے مطابق گزار لے تو آگے پھر تیری ہی مرضی ہے. نہ تبوؤ مل جنت حیث نشا، دیکھو مرضی، جہاں چاہیں جنت میں ہم ٹھکانا پکڑیں، جہاں چاہیں دنیا میں کر سکتے ہیں، یا آ کر ٹھکانا پکڑ لو، ماریں گے محلے والے، کہاں آ گیا تو بھائی نکل، کیا خالی جگہ پڑی ہو، کوئی رہنے نہیں دے گا آپ کو، ابھی کر لو، کہیں خالی جگہ پر جھونپڑی کیمپ لگا دو، فور پہنچ جائیں گے، سائیں پہنچ جائیں گے. اور میں نہ تباؤ آخرت میں، نہ تباؤ مل جنت ہی سن نشا، جہاں چاہیں گے ہم، جہاں چاہیں ہم ٹھکانا پکڑے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مولا کی مرضی پر جب وقت گزارا ہے تو آخرت میں اسی کی مرضی چلے گی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کرے گا وہاں اس کی مرضی نہیں چلے گی. کہتے اپنی مرضی سے گردن نہیں موڑ سکے گا، گردن ایسے کر لے، ایسے کر لے، یہ بھی نہیں کر سکے گا. چاہے حدیث شریف میں آتا ہے سب سے آخری انسان جو جہنم سے نکلے گا اس کا تذکرہ ہے، شمائل ترمذی میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں حدیث. اللہ فضل فرمائیں گے کنارے پر بٹھا دیں گے، یعنی اپنی مرضی سے جہنم سے چہرہ نہیں پھیر سکتا پیچھے کی طرف، کہے گا اللہ بیٹھا رہے گا، جب وہ باہر نکلے گا تو اس کو ایسے لگے گا جیسے میں جنت میں آ گیا، پھر اس کو محسوس ہوگا کچھ دیر کے بعد چہرے پر گرمی، اللہ اگر اجازت دو تو میں پیٹھ ادھر کر لوں منہ دوسری طرف کر لوں, کیونکہ میرے چہرے پر بہت زیادہ آگ کی تپش آ رہی. دیکھو یہ دنیا ہے نا, میری مرضی, مائی ڈیزائر, آئی فیل. کوئی ول شل نہیں چلے گا بھائی, یہ وہاں چلے گا. آپ نے اگر خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ کو بہت شوق ہے تو اس کے لیے جنت کا مقام رکھا ہے. اور قصور بھی بہت ہے, کھانے کے شوق تو کھانے بہت ہے, پہننے کے شوقین پہننے بہت, یعنی جتنے بھی شوق ہیں. اور دیدار مولا کا شوق ہے تو وہ بھی وہیں ملے گا آپ کو, وہ زیادہ, ہم زیادہ دیں گے. اور اللہ کا زیادہ کیا ہے؟ اپنی زیارت. والذین احسنوا الحسنى وزیادہ, ہم نیکی کرنے والوں کو حسنہ دیں گے, وہ زیادہ اور زیادہ دیں گے. زیادہ کیا ہوگا؟ اپنی زیارت کرائیں. یہ سارے شوق کی جگہ وہ رکھی, یہ نہیں ہے. یہاں تو ہم غلام بن کر آئے ہیں تو غلام کا کام ہے مالک کی مرضی پر چلے. پھر پھیرے گا, بیٹھا رہے گا, پھر دیکھے گا ایک درخت نظر آئے گا. اللہ یہ کیا کہا, یہ سرحد ہے جہاں جنت کی خوشبو آتی ہے. آگے نہیں آتا. اللہ اجازت تو تمہارے نیچے چلا جاؤں. کرتے کرتے پتہ نہیں اللہ جانتا کتنے عرصے کے بعد جنت کے دروازے پہ پہنچے گا. اور جب اندر جنت کے دروازے سے جھانکے گا اور جنتی کو موت دیکھے گا, اللہ میاں اگر چھوٹا سا غرفہ, چھوٹا سا کمرہ, چھوٹی زمین مجھے بھی مل جائے. ہر دفعہ ڈانٹ پڑے گی تو وہ کہا آئندہ کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمایا جاؤ ٹھیک ہے, اندر چلا جائے گا تو ہر جگہ مقبوضہ کشمیر ہوگا, کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی جنتی بیٹھا ہوگا. گھوم پھر کے واپس اللہ میاں یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے. فرمایا تذکر الدنیا, دنیا یاد ہے جی, اس دنیا سے 707 گنا بڑی تجھے میں جنت دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہو کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. رسول اللہ ہنس پڑے, حتی بدت نواجز ہو, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے. کہ پہلے تو اللہ پر یقین کرتا گیا اور آ کر بھی کہتا ہے جی یہاں تو جگہ نہیں ہے, چھوٹی سی کوٹڑی بھی خالی نہیں ہے اور آپ اتنی بڑی جنت. تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا فلاں جگہ لے جاؤ, وہاں اس کی جنت. دنیا میں اپنی مرضی کرتا ہے, مرضی پر زندگی بسر کرنا, اس کا نام بندگی نہیں ہے. بندگی کا مطلب یہی ہے. لے ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, انتابد اللہ کانک ترا, جو مقام احسان بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس بات کا مراقبہ کرو کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے. فرمایا یہ صرف نماز اور اعتکاف اور حج اور روزے میں نہیں ہے, بلکہ تابودہ میں عبودیت ہے کہ 24 گھنٹے تیری لائف اور زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تو یہ سمجھے کہ مولا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز اللہ اکبر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, نہیں, دکان پہ بیٹھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, جو قصہ آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا, جب آپ خلیفہ تھے اور آپ رات کو چکر لگا رہے تھے, بیٹی اور ماں کی بحث چل رہی تھی اونٹنی کے دودھ پر, ماں نے کہا اس میں دودھ ملا دے, بیٹے نے امیر المومنین نے منع کیا ہے اس میں پانی ملا دے, امیر المومنین نے منع کیا ہے. امیر المومنین تو سو رہا ہے, تو بیٹی نے کیا کہا تھا, امیر المومنین کا رب تو نہیں سو رہا. یہ نماز کی حالت تھی بتاؤ, یہ حالت نماز تھی, یہ حالت روزہ اور حج تھا. دائی عبودیت کا مطلب ہے 24 گھنٹے کی زندگی. پھر اللہ نے کیا مقام دیا, ہاں عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس بیٹی کا رشتہ ہوا اور عمر بن عبدالعزیز جیسا انسان اس کی نسل میں پیدا ہوا ہے. زمین اعلیٰ ہوتی ہے تو فصل بھی اعلیٰ ہوتی ہے, یاد رکھو, زمین اعلیٰ ہوگی فصل اعلیٰ ہوگی. آج ہم زمینوں کو کوئی فکر نہیں کرتے, بچیوں کی تربیت کے لیے کوئی فکر نہیں ہے, حالانکہ وہیں سے انسان, وہیں سے انسانوں کی نسل پیدا ہونی, یاد رکھو. ماں کی کھوک سے جب بچی آتی ہے, ابھی ایک حافظہ نے بتایا, معلمہ ہے, انہوں نے کہا جب اللہ نے پہلا بچہ دینا تو میں قرآن بہت پڑھتی تھی, قرآن بہت پڑھتی تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا انہوں نے آج خود کہا میں نے حافظ قرآن بننا ہے. یہ اس کا اثر تھا. سائنسدانوں نے کہا کہ پیٹ میں بچہ سنتا ہے, پیٹ میں بھی سنتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں اس وقت انسان کو ایسی بات نہ کرے جو خلاف تعصیب ہو، اس وقت وہ سنتا ہے جب پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ جو بولی بولتے ہیں وہ اس کی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے تو آسانی سے سیکھ جاتا ہے، ورنہ انگریزی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے تو سکھا سکھا کے اتنا مغزماری کرتے ہیں، ٹیوشن دے دے کر فنا ہو جاتے ہیں، پھر بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے، پھر پتا چل جاتا ہے یہ دیسی انگریزی بول رہا ہے. ماں کے پیٹ میں وہی سنتے سنتے لغت سیکھتا ہے، عجیب بات ہے. پھر بعد آتا ہے تو باہر سنتا رہتا ہے، پہلے سے اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی، پھر دو سال کے بعد ماں باپ کی لغت بولتا ہے. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تفسیر مزری میں واقعہ لکھا، ذوالقرنین جب مشرق میں گئے، مشرق میں تو وہاں ایسی قوم تھی جو بات ہی نہیں سمجھتی تھی، بہت کوشش کی لیکن کوئی بات سمجھتی نہیں. تو ان کے حالات لینے کی ذوالقرنین چونکہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، دو مسلمان بادشاہ پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی ہے، حضرت ذوالقرنین اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام. حضرت ذوالقرنین جو تھے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہیں، ان کی ملاقات حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ حج کے موقع پر حرمین میں ہوئی تھی، اور نے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں پورے عالم پر جانا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کو ایسی خاص چیزیں دے دی بطور کرامت کے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا ہے، مشرق میں گئے، مغرب میں گئے، شمال جنوب ہر جگہ پہنچے. قرآن میں ان کا کچھ تذکرہ کیا ہے. اور اس وقت خضر علیہ السلام، اس وقت خضر علیہ السلام ان کے مشیر تھے، اس وقت ابراہیم السلام کے زمانے میں، یاد رکھو، جن کی ملاقات بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، یاد رکھو. آپ اس زمانے دیکھو کتنا بڑا فاصلہ بیچ میں. تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ خاتون وہاں سے لے لی، چونکہ دور جہاد کے گئے تھے، تو خاتون لے کر اس کا اپنے فوجی کے ساتھ، سپاہی کے ساتھ نکاح کرا دیا. دونوں لغت نہیں سمجھتے، دو سال بعد، سال بعد بچہ پیدا ہوا، دو سال کے بعد بچہ دونوں کی لغت بولتا تھا، اور اس نے ترجمان بن کے سارا ترجمہ کیا. ماں سے پھر ساری باتیں اس کے پوچھی گئیں کہ تمہارا رہنا سہنا وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات تھے وہ سب. وہ بچہ دونوں کی لغت بولتا تھا، باپ کی لغت بھی بولتا تھا، ماں کی لغت بھی بولتا تھا. تو میرے دوستو، اللہ کرامت بہانے چاہتی ہے، کچھ بہانہ کرو. اس لیے بدترین وصف انسان میں غفلت ہے، انسان غافل ہو بس ایسے جو زندگی لائف گزرے، میں ٹھیک ہے جی، میں ٹھیک اچھا گزار رہا ہوں. نہیں نہیں، اولائکم الغافلون، قرآن نے کہا جہنم کے ایندھن کون لوگ بنتے ہیں، فرمایا جو غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں. پر تھوڑی سی بھی ہوشیار زندگی ہو، تھوڑی سی، تھوڑا سا قلب مولک طرح متوجہ رکھیں، تھوڑا سا، آپ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. کیونکہ غافل آدمی، آپ دنیا میں دیکھ لیں، کوئی آدمی غفلت سے گاڑی چلا رہا ہو، غفلت سے سائیکل چلا رہا ہو، غفلت سے پیدل چل رہا ہو، گٹر میں گر جائے گا، تو کہ یار اندھا تھا تو. تو پرانے زمانے میں قصہ کتابوں میں ہم نے بچپن میں اردو کتابیں پڑھی، گئی ایک حکیم صاحب کے پاس ایک ساتھ آدمی گیا، میرے پیٹ میں درد ہے. ان کا کیا کھایا تھا؟ بس وہ روٹی کھا لی تھی، کچھ جلی ہوئی تھی، تو سرما لے آیا آنکھ میں لگا. انہوں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے، آپ آنکھ کا سرما دے رہے ہیں، کھا کے اگر آنکھیں استعمال کرتے تو جلی روٹی کھائی کیوں؟ معلوم ہے تیرے آنکھوں کا مسئلہ ہے. غفلت دنیا میں بھی، قرآن نے کہا آخرت میں اولئک هم الغافلون، انسان غفلت کی زندگی بسر کرے، کبھی بھی کہیں بھی بریک نہ لگائے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. اللہ نے دروازے کھولے ہوئے، پورے دروازے کھولے ہوئے. ہمارے ہم نے اپنے استاد مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بنوٹون کے موتم سن سے ہم نے سنا، حضرت شیخ بنوری رحم اللہ فرماتے تھے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر، سوائے ایک دو جگہ کی، جہاں جہنم کا ذکر ہے اس کے بعد جنت کا ذکر ہے، پہلے جہنم کا ذکر ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، اس کے بعد ہے وسیق الذین اتقوا، جنت کا ذکر ہے. فرما اللہ نے جہنم کے بعد جنت کا ذکر کیوں کیا؟ کہ دیکھو یہ جہنم اس لیے تمہیں دکھائی ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، ورنہ تو میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، ورنہ تو تم جنت ہی لوگ، تمہارے تمہیں بنائے جنت کے لیے. یہ جہنم تو ڈرانے کے لیے صرف ہے، اور میرے شیخ عارف بلّہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ اگر باپ اس لیے مارے بیٹے کو کہ دوسرے سے کیوں مانگتا ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھ سے مانگ، یہ عین شفقت ہوگی کہ اپنی تجوری کا دروازہ کھولا ہے، دیکھ یہاں سے بیٹا جو چاہے تو لے، لیکن محلے میں مانگ کے مجھے ذلیل نہ کر۔ علیہ اللہ بھی کافی نبدا، اللہ فرماتے میں کافی نہیں ہوں جو تم مخلوق کے سامنے ذلیل ہوتے ہو میری ذات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سختی کرنا دراصل ہمیں جنتی بنانا اور اپنا بنانے کے لیے، قرآن لعلہم یتضرعون، ہم اس لیے عذاب لاتے تاکہ زاری کریں۔ آپ بتائیں قوم فرعون 400 سال جس نے بچوں کو ذبح کیا، فرعون نے بار بار ان پر عذاب لائے تاکہ وہ مولا کے ہو جائیں، عذاب لانے کیا وجہ تھی، لیکن جب دیکھا کہ نہیں اب کوئی امید نہیں رہی، 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اس امید پر اللہ تبلیغ کراتے رہے، روزانہ پتھر کھاتے تھے، شاید یہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، جب دیکھا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر ان پر عذاب آیا ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں آپ پر ظلم ہوا، اور سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ طائف کے بازاروں میں ہوا ہے، اور وہ شکایت بھی نہیں ہے، بخاری میں آتا ہے اِلَّمْ تَقُنْ سَاخِتْنَ عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي، اگر آپ ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مار کھانے کی۔ یہ ہے، میرے شیخ اس پر فرمایا کرتے تھے، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے۔ شکوے سے کہتے کرنا تو دوری کی علامت ہے، وہ یوں کر دیا، وہ اللہ نے یوں کر دیا، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پنجاب میں گاؤں دیہات میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آج فصل نہیں ہوئی، اب یہ نہیں ہوا، اب وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی امیر کی روٹی ڈاکٹر بند کر دیتا ہے، غریب کی اوپر سے بند ہو جاتی ہے، وہ تو شکایت نہیں کرتا کہ ڈاکٹر نے میری روٹی بند کر دی، تو شکایت کرتا پھرتا ہے، حالانکہ تیرے ساتھ تو کوئی براہ راست محبت کا معاملہ ہے۔ بولو بھائی، شوگر والے کا میٹھا بند، بلڈ پریشر والے کا نمک بند، مرغا چرغا بند، بند ہو گیا نا، غریب کو ویسے نہیں میسر، تو پھر یہ سب نظام ہے، وہ ڈائریکٹ کر دیں یا کسی کے ذریعے کرائیں، نظام تو اوپر سے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ ہمیں فرمایا کرتے، اس زمانے میں ہم نے سنا کہ فورڈ، جو فورڈ کمپنی انگلینڈ کی، کہا کہ اس کو ایسی بیماری تھی فورڈ کے مالک کو کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک یا دو سلائس کھا سکتا تھا صرف روٹی کی، تو اس کے نیچے کام کرنے والے مرغے چرغے کھا رہے ہوتے، فش اینڈ چپس بہت مشہور ہے، فش اینڈ چپس، یہ اصل میں فش اینڈ چپس ان کی مجبوری تھی، کیونکہ انگلینڈ میں ہوتی دو چیزیں تھیں، آلو ہوتا تھا یا مچھلی ہوتی تھی، باقی چیزیں تو اب بعد میں دریافت ہوئی، ہمارے یہاں سے گئیں، جب وہ ہندوستان میں آئے تو ان کو پتا چلا ہے یہ سارے تو یہ ہندوستان کے لوگ کھا پی رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کھانا پینا کیا ہوتا ہے، وہ مچھلی کھاتے تھے، فش اینڈ چپس اس لیے مشہور ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سٹائل ہے، مجبوری ہے، جیسے گاؤں میں اگر کوئی ہو تو وہ چٹنی روٹی اس کے ساتھ لسی پیتا ہے، تو چٹنی روٹی لسی یہ کوئی سٹائل نہیں ہے، مجبوری ہے، ہوتا ہی یہ چیز ہے، یہ بھی کوئی سٹائل نہیں، وہ سارے فش اینڈ چپس کھا رہے ہیں، مرغے چرغے کھا رہے ہیں، وہ رویا کرتا تھا، رویا کہ میری اس دولت کا مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں دو سلائس زیادہ کھاؤں تو میری موت واقع ہو جائے، اور میری تنخواہ پر پلنے والے کس طرح کھا پی رہے ہیں، یہ ان کا اوپر کا نظام ہے سارا، اس کا نظام ہے، جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے۔ تو آپ نے اس وقت دعا کی، اِلَّمْ تَقُنْ سَغْنَ لِي فَلَاوْ بَالِي، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ فرشتے آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، ابھی ہم ان کو دبا کر ختم کر دیں، فرمایا شاید ان کے اولادوں میں میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں۔ میں جب پہلی دفعہ طائف حاضر ہوا تو ایک عرب دوست لے گئے، تو اس وقت اجازت نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ جانی اجازت ہے، تو انہیں کہا کہ رسول اللہ کی دعا کا فائدہ تم ہندوستان والوں کو زیادہ پہنچا ہے، اس لیے کہ دو ہی اشخاص ہیں جو یہاں پر دین اسلام اور ایمان لے کر آئے ہیں، ایک محمد بن قاسم ہیں، یہ بھی اسی انہی کے اولاد ہیں جن کے بڑوں نے وسلم کو پتھر مارے تھے، اور دوسرے عثمان بن ابی العاص ہیں جو بمبئی کی طرف سے اور گجرات میں جنہوں نے ایمان کی محنت کی تھی، یہ بھی انہی کے اولاد ہیں، ایک تابعی ہے اور ایک صحابی ہے جن کے بڑوں نے وہ جو دعا کی تھی ان کے اولادوں میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں، کہا کہ ان کے اولادوں کا فائدہ سب سے زیادہ بنو ثقیف والوں کا سب سے بڑا احسان ہے ان ہندوستان میں ایمان اور اسلام کی محنت کا، یہ لے کر آئے یہاں پر اس طرف سے محمد القاسم آئے، یہ تابعی ہیں، اور بمبئی کے ساحل سے حضرت عثمان بن ابی العاص جن کو رسول اللہ نے خود قرآن پڑھایا تھا، 10 سال کی یتیم بچے تھے، وسلم سے آ کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف سے آیا ہوں، کہا بیٹے اور میرے والد نہیں ہیں، میری ماں گھروں میں کام کرتی ہے، تو آپ نے کہا کہ بیٹے تیری کیا ضرورت ہے، کہا حضرت ایک ہی ضرورت ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، کیا ذوق تھا نظرات کا، کیا ذوق تھا آخرت، صحابہ کا ایک ذوق تھا آخرت کی فکر، آخرت مانگتے تھے، دنیا فکر نہیں کرتے تھے، دنیا تو ملی جانی ہے، چاہو نہ چاہو ملے گی، نیک ہو جاؤ گے تو برکت والی ملے گی، جس کو چوپڑی روٹی کہتے ہیں، جو روٹی کے اندر مکھن لگتا ہے وہ اوپر سے نہیں نظر آتا، اوپر سے سکی نظر آتی، کھولتے ہو تو اندر سے مکھن ہوتا ہے اس کے، اس لیے چھپا کر اس میں چوپڑی روٹی نظر نہیں آتی، وہ تو پراٹھا بن جاتا ہے، وہ روٹی نہیں بنتی، روٹی وہ ہے جو اوپر سے خشک ہو اندر اس کے مکھن ہو، اگر اللہ کو راضی کرو گے تو جو روٹی دیکھنے والے کو سوکھی لگ رہی ہوگی تم اندر سے چوپڑی اور مکھن والی روٹی کھا رہے ہو، ایسا مزہ آ رہا ہوگا۔ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمتہ اللہ علیہ، میرے شیخ نے فرمایا کہ 10 سال تک روٹی اور اڑہر کی دال آتی تھی، میں ان کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا، 11 بجے آتی تو حضرت جب پہلا لقمہ لیتے ہو تو مست ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تشکر اور شکرانے میں، تو میں نے کہا حضرت روزانہ ایک ہی دال اور ایک ہی روٹی اور آپ ایسے مست ہو رہے ہیں جیسے کوئی بریانی یا کوئی نئی چیز ہے، فرمایا اختر تو دال روٹی کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں، کس نے مجھے یہ روٹی کھلائی، جب یہ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل شکر سے بھر جاتا ہے، شکر بھر جاتا ہے۔ آپ ہی تجربہ کر لو، بیگم سے کہا کہ آج تم نے مرغی بنانی ہے، اس نے دال بنا لی، بجائے غصہ کرنے کی یہ سوچو کہ مولا نے آج تو میرے لیے دال رکھی ہے بھائی، آج تو دال کھلانی ہے، آپ دیکھو دل کی کیفیت کا اندازہ کر لینا ہے، کبھی بیوی سے شکایت نہیں ہوگی، بیگم کون ہوتی بیچاری، ڈنڈا لے کے سر پر چھوا رہے تھے، میں نے یہ کہا تھا کیوں نہیں بنایا، میں نے کیوں نہیں تیار کیا جو میں دے کے گیا تھا، جب مولا تجھے دال اور چٹنی کھلانا چاہتے ہیں تو ہے اس کی مجال، اس بندی کی کو بنا دے مرغا تیرے لیے، ہے بولو
نہیں،
یہ سیکھنے کی، اسی کا نام غلامی ہے، اس کا نام بولا، ہم کہتے نہیں ہماری مرضی پر ہو، بھائی تمہاری مرضی پر آپ کو خدا ہے یا آپ کی مرضی چلے گی، یہاں مولا کی مرضی چلے گی اس دنیا میں، میں نے بتایا یہ اختیارات تمہیں اللہ جنت میں دیں گے، تب دیں گے جب یہاں مولا پر فدا ہو گئے، مولا کی مان کے چلو، ہر کام کو اگر یوں دیکھے کہ آج میرا مولا یہ چاہ رہا ہے، آج میرا مولا یہ چاہ رہا ہے، آج میرا مولا یہ چاہ رہا ہے، یہ کھلانا چاہ رہا ہے، یہ پلانا چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیں تو مست ہو جاتے تھے، حکیم اختر تو دار روٹی کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں کہ آج میرا مولا مجھے روٹی اور دال کھلا رہا ہے، تو جب میں یہ نسبت کرتا ہوں، دنیا میں نسبت کی قیمت ہے نا بھائی، کہ کس نے کوئی چیز بھیجی، شان اس کو اتنے پیار سے رکھتا، او کتنی دفعہ ہم اپنے کسی بزرگ کو چیز پیش کرتے، وہ اتنے چومتے اس کو، سر پہ لگاتے، او ہو آپ نے میری، ہو حالانکہ ان کے شاگرد بھی ہوتے ہیں، مرید بھی ہوتے ہیں، لیکن نسبت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، جب مولا کے ساتھ محبت ہوتی تو اس کی طرف سے ہر آنے والی چیز پیاری لگتی ہے۔ لہذا تھانوی رحم اللہ نے تنبیہ کی، بعض لوگ کہتے ہیں میری ماں جو ہے، ہم نے شیخ سے سنا کہ میری ماں 11 نمبر چشمہ تھا، بیوی ایسی پسند کر کے لائی، حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ فیصلہ تو تیرے مولا نے کیا ہے، تو مولا کی پسند پر تنقید کر رہا ہے، یہ تو مولا نے کیا فیصلہ کہ تیرے لیے یہ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک تو ہم نے ٹرین کا اگر سفر کیا, ہم نے بہت سفر کیے ہیں, 10 سال سفر کرتے رہے باون نگر سے کراچی آتے تھے بنول ٹاؤن میں جب میں پڑھتا تھا, بہت سفر کیے سال میں 2-3 سردی کا موسم ہوتا, وہ چائے جو ہم گھر میں پنجاب میں تو دودھ بتی پیتے ہیں اور یہاں پر پتی پتی پیتے ہیں, ان میں پتی بہت ہوتی ہے. اب اسٹیشن پر کیسی چائے ملتی ہے آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا, پانی پانی, لیکن چھوڑ دے نہیں, گرم انڈے کے ساتھ وہی چائے کیسا مزہ دیتی. آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ یہ چائے کیوں پیتے ہیں, بھائی یہ تو اس معیاری نہیں ہے, کہا مولا صاحب اگر یہ بھی نہیں پئیں گے تو نزلہ زکام ہو جائے گا, جاتی ہے ایڈمٹ ہونا پڑے گا اسپتال میں, تو میرے شیخ فرماتے تھے تیری بیوی جیسے کیسے بھی ہو تیرے تقوی کو نزلہ نہیں ہوگا, اور جب تیرے تقوی کو نزلہ نہیں ہوگا تو تیرے ایمان بھی بچے گا, مولا کی دوستی بھی ملے گی, اور اگر تیرے پاس کوئی محل نہیں ہوگا تو پھر تیرے تقوی کو بھی لقوا ہو جائے گا. تو میرے دوستو, تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے یہ میرے مولا نے دی ہے, مولا سے نسبت, تو دل پر کیسی خوشی تاری ہو جائے گی. کبھی نہیں ہوگا میں اپنی مرضی کو راضی کر, نہیں اللہ یہی چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی یہ اسی میں خیر ہے, خیر فیما وقع. میرے والد صاحب فرماتے تھے اکثر کہ خیر فیما وقع, بس ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. خیر فیما وقع پر مجھے یاد آیا کہ ایک بادشاہ تھا, تو اس کا ایک وزیر تھا, وہ اللہ والوں پہ آتا جاتا, وہ ہر کام میں کوئی مسئلہ ہوتا جی اسی میں خیر ہوگی. تو بادشاہ کو کبھی غصہ بھی آ جاتا تھا, تو ایک دن بادشاہ اپنے ہاتھ سے جنہوں سیب یا انار, انہیں کہا میں خود کاٹوں گا, کبھی کبھی شوق ہوتا بادشاہوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی, زیادہ پریکٹس بھی نہیں ہوتی, مشق بھی نہیں ہوتی, تو انہیں جب کاٹنے لگا تو چھری کافی ساری گہری انگلی پر لگ گئی, تو خون ایک دم نکلا, تو وزیر پا بیٹھ گئے اسی میں خیر ہو گئی. بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا, جیل میں بند کر دو اس کو. اس لیے کہتے شیر اور بادشاہ کی اگاڑی سے بچے اور گدے کی پچھاڑی سے بچے, یہ یاد رکھو ہمیشہ, کہ جب بادشاہوں کے سامنے کوئی آنے کی کوشش نہ کرے, ورنہ ان کے مزاج میں ایسی بات آئی تو بہت. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں, اپنے خاص دوستوں کو قتل کرا دیے, خاص دوستوں یورپ کے ایک بادشاہ کا میں نے پڑھا, تھوڑی بہت ہی تاریخ پڑھتا رہتا ہوں, خاص دوست بچپن سے, انہیں کہہ دو یار تم نہا بھی لیا کر, کیونکہ یورو والے نہاتے نہیں تھے, سال میں بادشاہ ایک غسل کرتے تھے, اس دن بھی بہت بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ آج بادشاہ شریف صاحب نے غسل کرنا ہے, ساری نالیاں گٹر بند ہو جاتے تھے, اب سال بعد غسل کرے گا تو کیا حال ہوگا. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے, ہر ہفتے نہانے کا حکم ہے. یورو والے نے نہانا یہاں سے سیکھا ہے, تمہیں کیا پتا, پڑھو نا ذرا تاریخ, اندلس کی تاریخ پڑھو, پتا چلے گا سب بھائی, جب وہاں اندلس میں آئے غسل خانے بنے تو یہ حیران ہو گئے, یہ انگلینڈ کے طالب علم فرانس کے حیران ہو گئے, بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا کرتے ہو, کہا کہ ہر جمعے نہا کر, کم از کم جمعے کو تو نہا کر مسجد جائیں. کہا اچھا, کم تو سال میں کبھی زبردستی کہیں نہر میں گر گئے تو سمجھے نہا لیا, اور ہمارے یہاں تو کوئی ایسا نظام نہیں جیسے تمہارے یہاں اہتمام ہے, صابن بھی لگاؤ یہ بھی لگاؤ, کیونکہ شروع سے ایسا اسلام میں اہتمام ہے, جمعے کے غسل کا خاص طور پر اہتمام ہے. حضور صاحب ویسے غسل فرماتے تھے, لیکن جو جمعے کا غسل ہوتا تھا اس میں ختمی استعمال فرماتے, بالوں کو دھوتے, جسم کو دھوتے, اہتمام کے ساتھ جمعے کا غسل بڑا اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. عام غسل تو ہر وقت صابن ضروری نہیں ہے, مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے ہر وقت صابن استعمال کرنے سے جلد خراب ہو جاتی ہے, ہم نے فرمایا ایسے پانی بہا لو, حضرت نے لکھا ہے غسل ہو جاتا ہے, فرض غسل کرنا ہے ویسے کر لو بس, لیکن صابن وابن جو جمعے کا غسل اہتمام, عیدین کا غسل اہتمام کے ساتھ. خیر ہونے کا, یار تھوڑی سی بدبو آ رہی, ایک دم تلوار مار کے دو ٹکڑے کر دیے, ایک دم بادشاہ بند کر دو اس کو, بند کر دو. کچھ دن کے بعد شکار کا بادشاہ کا موڈ بنا تو جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا, اور رات شکار کا یہ ہوتا ہے کہ آگ جلائی جاتی جنگلوں میں, ارد گرد آگ ہوتی ہے اور پھر پہرہ دیا جاتا ہے, وہ شب آخر میں آگ بھی بجھ گئی, پھیرے دار بھی سو گئے, تو ایک شیر جو ہے سونگتا سونگتا بادشاہ کے خیمے میں چلا گیا. جب وہ اندر گیا اور اس نے اس کی آواز آئی سانس کی تو بادشاہ اٹھ گیا, انہیں دیکھا کہ شیر بالکل سر پر کھڑا ہے, ایک پنجا مارنے کی دیر ہے بس, تو اس نے اس کو خون کی سمل لائی, اس کے ہاتھ پر پٹی بندی تھی, تو اس نے اس کو سونگا تو شیر کا جو ہے یہ وصف ہے کہ زخمی جو چیز ہوتی ہے اس کو وہ اپنی طاقت شیرانہ کے خلاف سمجھتا ہے, اس لیے کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا, اس کا شکار کیا وہ سارے کھاتے ہیں. تو خیر وہ واپس اتنے میں سپاہی آگے خیر بادشاہ کو اٹھ کر بیٹھنے کا یار یہ ٹھیک کہا تھا میرے وزیر نے, اسی میں خیر ہے, اگر میں زخمی نہ ہوتا آج تو شیر تو میرا کام کر گیا تھا. جا کے جلدی سے نکالو وزیر کو وہیں لے کے آؤ. وہ بڑے پروٹوکول سے لایا, خلطیں دیں, انعامات دیے, کہا یار تیری بات بالکل ٹھیک ہے, آج تو میرا کام ہو جاتا, سارے غفلت میں تھے لیکن یہ زخم کی وجہ سے میں بچیا. تو شیر نے سمجھا کہ پہلے کسی نے اس کو زخمی کیا ہے تو اس نے مجھے نہیں کھایا, لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ تو جو جیل میں گیا اس میں کیا حکمت ہے. انہوں نے کہا جی پھر دوسرے شکار میں بنتا کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں ہمیشہ. خیر فی ما بقا, یہی بندگی میرے دوستو, کام کو دیکھے کہ مولا میرا مولا یہی چاہ رہا ہے. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.